بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمعین آج منگل ہے، 4 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 19 ربیع الاول 1443 ہجری قمری اور 26 اکتوبر 2021 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آج کا ایران، پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ سامعین ہماری نشریات آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں حسب معمول ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ روس اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس تہران میں منعقد ہو رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے ایک رپورٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام میں ہونے والی نئی پیش رفت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ماحولیات میں تبدیلی کو انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں میں کمی لائے جانے کے لیے سب کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور ہندوستان میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,55,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ روس اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس تہران میں منعقد ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے آج اپنی پریس کانفرنس میں تہران میں روس اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اجلاس کے انعقاد کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ بدھ کو صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اس اجلاس کا افتتاح اور اجلاس سے خطاب کریں گے۔ سعید خطیب زادے نے مزید کہا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اجلاس کل بدھ کو منعقد ہوگا اور اس میں روس سمیت افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک شرکت کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس اجلاس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ موجود رہیں گے، جبکہ چین اور روس کے وزرائے خارجہ آن لائن شرکت کریں گے۔ خطیب زادے نے کہا کہ کل لوگوں کی نظریں افغانستان کے مستقبل اور اس ملک کے عوام کے ارادوں کے عملی جامہ پہننے پر مرکوز ہوں گی اور افغانستان کے عوام اسلامی جمہوریہ ایران جیسے ممالک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ممالک ان کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں پیش کی جانے والی تازہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے انسانی حقوق کو سیاسی حربے میں تبدیل کیے جانے کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انسانی حقوق کے ادارے کے سیکرٹری اور عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سربراہ قاسم غریب آبادی نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسوس کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ایک حربے اور ترقی پذیر اور خود مختار ممالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے سیاسی ہتھکنڈا بن چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انسانی حقوق کے ادارے کے سیکرٹری اور عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سربراہ نے کہا کہ ایسی حالت میں جب دنیا امریکہ اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعوے دار یورپی ممالک کی پالیسیوں اور رویوں سے جنم لینے والی ناانصافیوں سے پریشان ہے، اسلامی جمہوریہ ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا کہ جس کے انسانی حقوق خود اس قسم کے ممالک کے اقدامات کے نتیجے میں پامال ہو رہے ہیں، پوری طرح ایک سیاسی اور گمراہ کن اقدام ہے۔ کاظم غریب آبادی نے ایرانی قوم اور اس کے دانشوروں اور سائنسدانوں کے خلاف دہشت گردانہ اقدامات اور ظالمانہ پابندیوں پر خاموشی کو بھی سخت ہدف تنقید بنایا، جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ عدلیہ کے بین الاقوامی امور کے سربراہ نے مغربی ممالک کے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ان اقدامات اور ان ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی انسانی حقوق کو بہتر بنانے کی جانب قدم آگے بڑھائے ہیں اور اس کی بنیاد بین الاقوامی قوانین یا سیاسی رپورٹیں نہیں بلکہ اس کی دینی تعلیمات ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے تاکید کی ہے کہ ماضی کے سخت دور کے بعد آج علاقے میں مجرم امریکہ کے زوال اور اس کے کمزور ہونے کا بخوبی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ جنرل محمد باقری نے مسلح افواج کے 12ویں مالک اشتر فیسٹیول سے خطاب میں کہا کہ ماضی کے سخت دور کے بعد آج علاقے میں مجرم امریکہ کے زوال اور اس کے کمزور اور ناتواں ہونے کا مکمل مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے افغانستان سے امریکہ کے فرار، عراق اور شام کے بعض علاقوں سے انخلا کے آغاز اور خلیج فارس کے علاقے سے جدید ترین امریکی ہتھیاروں اور دفاعی سسٹم نیز دیگر جنگی ساز و سامان کی منتقلی اور بحریہ کے جوانوں کی تعداد میں کمی اور ان کی جنوبی چین کے علاقوں میں منتقلی کو دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہونے اور امریکی طاقت کا بھرم ٹوٹنے کی علامت قرار دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ امریکیوں اور غاصب صہیونیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ براہ راست فوجی اقدام اگرچہ ان کے لیے کتنا سخت ہو چکا ہے، تاہم وہ ایران کے مقدس اسلامی جمہوری نظام کے خلاف سازشوں اور دشمنی سے باز نہیں آ رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے ایران اور اس کے ہم نوا علاقائی ملکوں کے لیے مسلسل خطرات کا باعث بن رہے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے نے ایک رپورٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام میں ہونے والی نئی پیش رفت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رویٹرز نے رپورٹ دی ہے کہ آئی اے اے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 20% افزودہ یورینیم کو ایک سینٹریفیوج مشین میں ڈالا ہے اور یہ سینٹریفیوج مشین ان مشینوں سے ہٹ کر ہے جو نتنز میں یورینیم کو 60% افزودہ کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ ہفتے آئی اے اے کو باخبر کیا ہے کہ عارضی طور پر 20% تک افزودہ یورینیم کو ایک الگ مشین میں ڈالا گیا ہے اور یہ کام کسی پیداوار کے بغیر انجام دیا گیا ہے، جس کے بعد ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران میں ایک ایسی IR6 قسم کی سینٹریفیوج مشین میں 20% تک افزودہ یورینیم کو ڈالا گیا ہے جس کی پیداوار کو ابھی جمع نہیں کیا گیا ہے اور اس طرح یہ ٹیسٹ انجام دیا گیا ہے۔ درحقیقت ایران نے 2 سال پہلے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور معاہدے کے یورپی ارکان کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد میں لیت و لال سے کام لیے جانے کے بعد ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی میں کچھ اقدامات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ماحولیات میں تبدیلی کو انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں میں کمی لائے جانے کے لیے سب کے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب میں منعقدہ ماحولیات سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ صرف 10% ممالک دنیا کی 80% گرین ہاؤس اور دیگر گیسوں کی پیداوار کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ کرہ ارض کی گرمی کی شدت بڑھنے اور قدرتی گلیشیئر کے پگھلنے نیز دنیا کے ماحولیات میں تبدیلی آنے کا باعث بن رہا ہے۔ انہوں نے دنیا کے تمام ملکوں سے ماحولیات سے متعلق مسائل کا مقابلہ کیے جانے میں تعاون کی اپیل کی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ قابل افسوس بات ہے کہ پاکستان ماحولیات سے زیادہ متاثر ہونے والے دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہے اور گزشتہ ایک عشرے کے دوران اس کو ماحولیات سے متعلق 150 واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے ماحولیات میں تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص اقدامات انجام دیے ہیں اور وہ سن 2030 تک توانائی کے 60% سے زیادہ قابل استعمال ذرائع کو توانائی کے جدید ذرائع میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مارچ نکالا گیا ہے۔ لاہور میں یہ احتجاج پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی قیادت میں کیا گیا۔ اس احتجاجی مارچ میں مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی کے ارکان نے شرکت کی۔ موصول رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے رکن مرزا محمد جاوید احتجاجاً سائیکل پر پنجاب اسمبلی پہنچے۔ پنجاب اسمبلی کی خاتون رکن راحلہ اس مارچ میں شرکت کے لیے چوڑیاں لے کر پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے عام آدمی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے۔ پاکستان سے ملنے والی ایک اور رپورٹ کے مطابق کراچی میں نابینا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,55,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا سے 356 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 4,55,068 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 12,428 نئے مریضوں کا اندراج ہوا اور 15,951 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق شفا یاب ہونے والوں کی تعداد مبتلا ہونے والوں سے مسلسل زیادہ ہونے کے نتیجے میں ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 0.48 اور شفا یابی کی شرح 98.19 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی شرح 1.33 ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں آگ لگنے کے ایک واقعے میں ایک ہی گھر کے 4 افراد جل کر مر گئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق آج دہلی کے پرانی سیما پوری علاقے میں ایک 3 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کے افراد نے آگ پر قابو پا لیا ہے، لیکن 3 عورتوں سمیت 4 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایران کے آزاد اور اقتصادی علاقوں میں تیل، گیس، پیٹرو کیمیکل اور توانائی کے دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے روشناس کرانے کے لیے جزیرہ کیش میں آئیفیکس 2021 ایگزیبیشن کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اسنا نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے آزاد اور اقتصادی علاقوں میں تیل، گیس، پیٹرو کیمیکل اور توانائی کے دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کا تعارف کرانے کے لیے جزیرہ کیش میں آئیفیکس 2021 ایگزیبیشن کی افتتاحی تقریب میں ایران کے صدر کے مشیر اور ایران کے آزاد تجارتی و صنعتی نیز اقتصادی علاقوں کی اعلی کونسل کے سیکرٹری سعید محمد نے شرکت کی۔ جزیرہ کیش میں مختلف شعبوں میں 80 اسٹالوں پر مشتمل اس نمائش میں 125 سرمایہ کار کمپنیاں من جملہ 45 نالج بیسڈ کمپنیاں شریک ہیں جو ایران کے آزاد اور اقتصادی علاقوں میں تیل، گیس، پیٹرو کیمیکل اور توانائی کے دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کی شناخت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اس نمائش کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں ایران کے صدر کے مشیر اور ایران کے آزاد تجارتی و صنعتی اور اقتصادی علاقوں کی اعلی کونسل کے سیکرٹری سعید محمد نے کہا کہ ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کے لحاظ سے ایران دنیا کے برتر ملکوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک آزاد علاقوں میں سرمایہ کاری کے 100 سے زیادہ مواقع کی شناخت کی جا چکی ہے اور سرمایہ کاروں کو تعاون کی دعوت بھی دی گئی ہے تاکہ وہ تمام آزاد تجارتی علاقوں میں ان مواقع سے خاص طور سے استفادہ کریں۔ طالبان نے یورپی سفارتکار وفد کی واپسی اور کابل میں یورپی یونین کا نمائندہ دفتر کھولے جانے کے بارے میں یورپی یونین کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یورپی یونین کی ترجمان نبیلا مسرالی نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین نے آئندہ ایک مہینے میں کابل میں محدود پیمانے پر اپنے سیاسی نمائندہ دفتر کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ نبیلا مسرالی نے کہا کہ افغان عوام کی مدد کی غرض سے طالبان کے ساتھ مفاہمت کا عمل ایک مجبوری ہے۔ ادھر طالبان کے نائب ترجمان احمد اللہ وسیق نے یورپی یونین کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے افغانستان کے مفاد میں ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان نے اعلان کیا کہ افغانستان میں تمام بین الاقوامی دفاتر کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ دوسری جانب افغانستان کے نگراں وزیر دفاع نے تاکید کی ہے کہ طالبان کسی کو بھی سرزمین افغانستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان کے نگراں وزیر دفاع یعقوب محمد عمر نے کہا کہ طالبان کسی بھی ملک کو افغانستان کی سرزمین کو کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ دریاسنا اقوام متحدہ نے افغانستان میں امریکہ کی شکست اور اس ملک پر طالبان کے کنٹرول کے بعد لاکھوں افغان شہریوں کے بے گھر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افغانستان کے معاشی اور اقتصادی حالات بد سے بدتر اور ابتر ہونے پر سخت انتباہ دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 9 مہینے کے دوران افغانستان میں تقریباً 7 لاکھ افغان شہری بے گھر ہوئے ہیں اور آئندہ نومبر سے اس ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو صحیح خوراک کی فراہمی سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں مسئلے فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی مخالفت پر مبنی ان کے ملک کے مواقف کی قدردانی کی۔ اسماعیل ہنیہ نے اس گفتگو میں فلسطین اور خاص طور سے بیت المقدس کے حالات، فلسطینیوں کے مقدس مقامات من جملہ مسجد الاقصیٰ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت اور وقت اور مقام کے لحاظ سے اس مسجد کی تقسیم اور مسجد الاقصیٰ میں فلسطینی نمازیوں کو داخل ہونے سے روکے جانے کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے فلسطینیوں کی اراضی پر غاصبانہ قبضہ کیے جانے اور صہیونی علاقوں کی توسیع نیز غرب اردن کے مختلف علاقوں کے فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے اور صہیونی حکومت کی جیلوں میں بند فلسطینیوں پر ظلم و ستم روا رکھے جانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال اور ان فلسطینی قیدیوں کو رہا کرانے کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے سن 2006 سے غزہ کا ہر طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے اور اس علاقے کے عوام کو بہت زیادہ مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ آل خلیفہ کی جیل میں تشدد کا شکار ہو کر شہید ہونے والے بحرینی شہری علی قمبر کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنوبی السہلہ اور النویدرات کے علاقے کے شہریوں نے علی قمبر سے اظہار وفاداری اور یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے۔ موصول رپورٹ کے مطابق مظاہرین بحرین کے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جمعیت الوفاق نے اعلان کیا تھا کہ بحرین کے انقلابی نوجوان علی قمبر جیل میں تشدد اور ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے نتیجے میں پیر کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ علی قمبر بحرین کی جو جیل میں تشدد کا شکار ہونے کی بنا پر ایک قسم کے ٹیومر میں مبتلا ہو گئے تھے اور جیل حکام کی لاپرواہی کے نتیجے میں ٹیومر پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ سیاسی قیدی ہونے کے باوجود علی قمبر کو میڈیکل خدمات فراہم نہیں کی گئیں، جس کی بنا پر ان کی حالت روز بروز بگڑتی گئی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے موروثی آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے سوڈان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ، آئرلینڈ، ناروے، امریکہ، اسٹونیا اور فرانس نے سوڈان کے بارے میں ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا نے پیر کو سوڈان میں فوجی بغاوت اور وزیر اعظم عبداللہ ہمدوک سمیت کئی وزیروں کی گرفتاری کی خبر دی تھی۔ سوڈان میں کودتا کے حوالے سے ابتدائی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد سوڈان کی عبوری حکومتی کونسل کے سربراہ عبد الفتح البرہان نے ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے حکومتی کونسل اور کابینہ کی تحلیل کی خبر دی تھی۔ جارح سعودی اتحاد کے زیر قبضہ جنوبی یمن کے مکلا شہر کے باشندوں نے غاصبانہ قبضے اور خراب معاشی صورتحال کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی مظاہرین معاشی حالات بہتر بنانے، لازمی خدمات فراہم کیے جانے اور غاصبانہ قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جنوبی یمن کے علاقوں کو جو جارح سعودی اتحاد کے قبضے میں ہیں، بڑھتی ہوئی بدامنی، بدانتظامی، مہنگائی اور معاشی ابتری کا سامنا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیز انہی مسائل کی بنا پر تائز اور عدن جیسے صوبوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، اطلاعات ہیں کہ روس اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس تہران میں منعقد ہو رہا ہے اور اس اجلاس کو بہت زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے افغانستان کے حالات کے تناظر میں، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بھی اب عالمی برادری سے اپنی حمایت کی جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں۔ اس تبدیلی کو جو علاقے میں رونما ہو رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ طالبان یا حکومت افغانستان سو کال جو اس وقت ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، اور اس مسائل کو اگر ہم ایک لسٹ کریں، ایک فہرست بنائیں اس کی، تو اس میں انتظامی مسائل ہیں، سلامتی کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، ہمسایہ ممالک کی طرف سے دباؤ ہے، داخلی طور پہ گروہ بندیاں ہیں، اسی طرح بہت سارے بنیادی سوالات ہیں کہ جو اس وقت طالبان کی حکومت کو دینے ہیں۔ بہرحال ایک نئی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، یا جن ہنگامی حالات میں یہ حکومت تشکیل پائی ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف طرح کے تبصرے آ رہے ہیں کہ خود امریکی چاہتے ہی یہی تھے کہ ایک ایسی صورتحال دی جائے طالبان کو کہ جس کا نتیجہ پھر افراتفری اور پھر دنیا جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو سے پھر خواہش کرے کہ آپ آئیں اور اس مسئلے کو سمیٹیں یا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک یہ ہے کہ نہیں, افغانستان کی جو داخلی فورسز تھیں یا اس میں طالبان بھی شامل تھا, کہ طالبان کی محنتوں کا یہ ثمر ہے اور مسلسل انہوں نے جد و جہد کی اور بیرونی فورسز کے خلاف یہ کیا وہ کیا. یہ دو طرح کے نظریات اوپنلی آ رہے ہیں. آپ نے جس اجلاس کا ذکر کیا وہ بدھ کو تہران میں منعقد ہو رہا ہے, اور اس میں ایران کے جو افغانستان کے جو چھ ہمسایہ ممالک ہیں ان کے نمائندگان,
ازبکستان ہے, تاجکستان, ترکمنستان, پاکستان اور روس بھی اس میں شامل.
جی جی, تو یہ چھ ممالک کا ہے, اور اس میں اب وزراء خارجہ کی سطح کا اناؤنس ہوا ہے. دیکھیں سارے وزراء خارجہ آتے ہیں یا نہیں, لیکن امکان ہے.
سب دو جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں آن لائن شرکت کریں گے, چین اور روس کے جو وزراء خارجہ.
وہ اس میں تھوڑا سا چونکہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بدھ پچھلے بدھ کو ماسکو میں اجلاس ہوا ہے. ماسکو کے اجلاس میں 10 ممالک نے شرکت کی, اور اس اجلاس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل کھل کے سامنے آئے ہیں, کہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ 10 ممالک کے نمائندگان بیٹھے, تو انہوں نے ان تمام کو سرچ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت اصل مسائل کیا ہیں افغانستان میں, اور ہمسایہ ممالک یا اس طرح کے جو اجلاس کانفرنسز کیا رول پلے کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فائنل راؤنڈ ہوگا وہ شاید تہران میں منعقد ہو, کہ وہاں پہ جو چیزیں فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں ان کا رائے حل جو ہے وہ یہاں پہ تہران میں پیش کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر بھی یہی ہے کہ ایک ہمسایہ ملک, ایک مسلمان ہمسایہ ملک, اور بالخصوص ایران کی ایک لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے اور ایران کا ایک رول بھی بنتا ہے, چونکہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں تو تہران کی جو پالیسی ہے وہ اس وقت سب سے بیلنس پالیسی سمجھی جا رہی ہے. دوسرے ممالک بھی اپنی طرف سے بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کو کہیں پہ کسی ایک دھڑے کی حمایت سمجھا جا رہا ہے, کہیں پہ اس کو اپنی لابی کو اوپر لانے کی کوشش کہا جا رہا ہے, کہیں پہ اس کو افراتفری کی بات کی جا رہی ہے, کہیں پہ فلاں فلاں بہت سارے اعتراضات ہیں. لیکن تہران کے عنوان سے ابھی تک ایک بڑی بیلنس رائے ہے, چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن ہو چاہے وہ ہمسایہ ممالک ہوں. ایران نے انسانی دوستانہ, انسان دوستانہ امداد بھی فراہم کی ہے, اور وہاں پہ ابھی کل غالباً ایران کے جو وہاں کے سفیر ہیں انہوں نے خود طالبان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے. بہت سارے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی بھی بات وہاں پہ چلی ہے, کہ اس سے پہلے کہ یہاں پہ اجلاس ہو وہاں پہ, یا ابھی اس وقت تک ایران جو کچھ کر سکتا ہے. کئی کھیپیں خوراک کی جا چکی ہیں, کمبل اور کیا کہتے ہیں سردیوں کے اس سرد باب کے لیے بھی ایران نے کوشش کی ہے. پھر بارڈرز کے عنوان سے بہت کم نرخوں پہ جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں سبسڈائز کر کے بہت ساری اجناس وہاں پہ بھیجی ہیں, کہ جو بغیر کسی ڈیوٹی اور بغیر کسی ٹیکس کے وہاں پہ جو ہے وہ دی جا رہی ہیں, تاکہ نو پروفٹ نو لاس کے عنوان سے بھی ایک بڑی مقدار وہاں پہ پہنچے, تاکہ
گیس کی فراہمی, اسی طریقے سے
بجلی گیس, یہ یعنی جو ہمسایہ کے عنوان سے جو علاقے بنتے ہیں اس کے عنوان سے تو ان کی ایک وسیع امداد ہے, اور وہ اس پہ کوئی مشروط بھی نہیں ہے. یعنی باقی ممالک بعض جو ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بعض اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں.
ایران جو ہے آپ کی نظر میں انسانی بنیادوں پر
اس وقت افغانستان دیکھیں, تین جیسے کہتے ہیں اس کے زاویے بنتے ہیں, ایک انسانی, ایک بنیادوں پہ, کہ وہاں پہ ایک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. جس انداز سے وہاں پہ افغانستان میں اس نئی تبدیلی کی وجہ سے جو اس وقت وہاں پہ رفاعی صورتحال ہے, وہاں پہ جو انتظامی مسائل ہیں وہاں پہ, دیکھیں افغانستان تو خود بیرونی مدد سے چلتا رہا ہے اتنے عرصے میں, اور طالبان کے اندر بھی وہ انتظامی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنے جلدی ملک کو خود کفالت کی طرف لے جائیں. پھر $9 ارب غالباً ادھر سے امریکہ نے جو ہے وہ بلاک کر دی ہے, اس جو ایک فوری طور پہ کچھ مسئلے حل ہو سکتے تھے وہ ہے. پھر خود جو ابھی دیکھیں نا قندھار کے اندر اور قندوز کے اندر اور دوسرے علاقوں میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, یعنی خود طالبان اس وقت اتنے محاذوں پہ تقسیم ہے کہ وہ اس مسئلے پہ شاید جو ہے وہ توجہ نہ دے سکیں. اس لیے سنا ہے کہ اب وہ گندم کی صورت میں اور جنس کی صورت میں لوگوں کو تنخواہیں یا لوگوں کو جو ملازمین ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں کہ بھئی جو کام کرے گا اس کو اتنے کلو مثلا وہ گندم ملے گی یا آٹا ملے گا یا مثلا فلاں کھانے کی چیز ملے گی. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر صورتحال ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو ایک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک پہلو تو انسانی ہے کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ایران کی طرف سے, دوسرا ایک ہمسائے کے عنوان سے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی حکومت کے عنوان سے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک کا خیال رکھیں, اور وہ بھی ہمسایہ کہ جو مسلمان ہمسایہ ملک ہے اس سے دوہری ذمہ داری بن جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر ایک زاویے میں اسی کے اندر ایک دیکھیں تو خود ایران کا ایک انتظامی مسئلہ بھی بن سکتا ہے, ایران کا ایک اقتصادی پرابلم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ یہ کام نہ کرے. ایک تو یہ ہے نا ہمسائیگی اور انسانی بنیادوں پہ مسلمان بنیادوں پہ, یہ تو ہے جو ذمہ داری کے عنوان سے بنتا ہے, لیکن اگر ایک عام سٹیٹ کے عنوان سے بھی دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہاں پہ جو انسانی المیہ رونما ہوگا وہاں پہ جتنی مشکلات ہوں گی اتنے زیادہ مہاجرین ایران کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوں گے. اب افغانستان سے جب مہاجرین آتے ہیں تو وہ سینکڑوں میں نہیں آتے, پھر وہ ہزاروں اور لاکھوں میں آتے ہیں. اب بھی کئی ملینز اس وقت موجود ہیں اور پچھلے 30-40 سالوں سے یہاں پہ ایرانی اقتصاد کے لیے بہرحال ایک بوجھ تو ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی ایسی صورتحال ہے, وہاں پہ بھی افغانستان کے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے. تو ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اس مہاجرت کے سلسلے کو بھی روکنے کے لیے بھی ایران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے. چوتھا یہ ہے کہ تیسرا جو زاویہ بنتا ہے کہ جب کسی ملک کے اندر امنیتی مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ایک بڑے حلقے میں بھوک افلاس جب بڑھتی ہے تو اس کے نتائج بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی نامنی کا باعث بنتے ہیں. تو اس کو انڈائریکٹلی کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمسایہ ممالک کو مدد کرنی چاہیے, اور یقیناً ایران بھی اسی بنیاد پہ جو ہے وہ مسلسل مدد کر رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اجلاس بدھ کو ہونا ہے اس میں کیا کیا چیزیں کسی جیسے نتیجے پہ پہنچتی ہیں.
اس میں ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی میں سوال کرتا چلوں کہ جیسا کہ آج دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کل لوگوں کی نظریں افغانستان کے مستقبل اور اس ملک کے عوام کے ارادوں کے عملی جامہ پہننے پر مرکوز ہوں گی, اور افغانستان کے عوام اسلامی جمہوری ایران جیسے ممالک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ممالک ان کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کریں گے.
دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایران نے کبھی بھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, بلکہ وہاں کی جو عوام ہے, بلکہ دنیا کے ہر ملک کا اصول ہونا ہی یہی چاہیے. اس کو مداخلت اس لیے مداخلت نہیں کہا جا سکتا جب آپ وہاں کی عوام کی آرا خواہشات اور مشکلات کی روشنی میں کوئی مدد کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ اپنی لابی کو سٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں کی حکومت پہ مثلا آپ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہولڈ اور تسلط پیدا کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ایران کا جو ماضی ہے اتنے عرصے میں, آپ 40-45 سال کا ایک عرصہ ہو گیا جب سے انقلاب اسلامی کامیاب ہوا, اور ادھر افغانستان میں بھی تقریباً ایک جیسی ہی مشکلات شروع ہوئیں, یہاں پہ انقلاب آیا اور وہاں پہ جنگ شروع ہوئی. تو ساتھ ساتھ ایران کا اگر آپ ماضی کا کردار دیکھیں تو وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق وہاں کی عوامی جو خواہشات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے ایران, اور ایران افغان کے ذریعے سے ہی, یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کرتا ہے, وہ افغان نمائندے چاہے وہ پچھلی حکومتیں چاہے وہ جیسی حکومتیں بھی تھیں, چاہے وہ حامد کرزئی کی تھی یا اشرف غنی کی تھی, انسانی بنیادوں پہ ایران نے کبھی بھی اپنا تعاون نہیں روکا. اختلاف ہونے کے باوجود بھی امریکی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, نیٹو وہاں پہ موجود تھی, لیکن انسانی بنیادوں پہ ہمسایہ ممالک عنوان سے جو ایران سے بن پڑا وہ اس نے اس میں انجام دیا. ایک بڑا انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے اگر آپ اقتصادی بنیادوں پہ دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان, تو اس یعنی ٹینشن کی صورتحال میں اس سے یقیناً افغان عوام کو بہت فائدہ پہنچے. اب بھی افغان عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا جو حل ہے وہ یقیناً ایران اس کے لیے کوشش کرے گا. اس کا ایک حل تو ہر طرف سے جو جسے کہتے ہیں نا وہ ایک مسلسل جو بات آ رہی ہے وہ وسیع البنیاد حکومت کی ہے, اور وسیع البنیاد حکومت ایران کی خواہش نہیں ہے یا کسی ہمسایہ ملک کی خواہش نہیں ہے, بلکہ عوام یہ چاہتے ہیں, چونکہ اس کے نتیجے میں وہاں پہ امن و امان آ سکتا ہے. امن و امان آئے گا تو اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی, اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی تو وہاں کے عوام کو کچھ سکھ اور سکون اور کچھ جسے آپ کہتے ہیں اطمینان کی صورتحال میسر آئے.
آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہ کیا وسیع البنیاد حکومت پر طالبان جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے؟
دیکھیں دباؤ بہت زیادہ ہے، یعنی اس وقت جو رشیا کا میں جس اجلاس ماسکو اجلاس کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر بھی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ تاکید کی گئی ہے، اصرار کیا گیا ہے تمام شرکا نے، وہ وسیع البنیاد، چونکہ اس کے جواب میں چونکہ جو افغان طالبان نمائندے نے بات کی ہے اس سے انداز ہوتا ہے کہ پریشر کی نوعیت کیا تھی، یعنی وہ خود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا ابھی عارضی سیٹ اپ ہے جو ہمارا مستقل بنیادوں پہ سیٹ اپ بنے گا حکومتی، تو اس میں ہم جو ہے وسیع البنیاد یا وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ اس کو ہم کریں گے، اور تمام یعنی قومیتوں کو علاقائی اور جماعتی بنیادوں پہ جو وہاں پہ وہ سب کو لے کے چلیں گے، چونکہ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، یعنی اس وقت کہیں سے بھی آپ کو کوئی مثبت، حتیٰ جو پاکستان سب سے قریب اس وقت افغان طالبان سے سمجھا جاتا ہے وہاں سے بھی مسلسل جو ہے جو باتیں چل رہی ہیں کہ وسیع البنیاد انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے فلاں فلاں، اب اس میں یہ ہے کہ طالبان تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا حقیقت پسندی سے اسے کام لینا چاہیے، اب وہ نوے والی دوبارہ غلطیاں کریں گے تو پھر نتیجہ بھی نوے والا ہوگا، پھر ان کو دنیا اٹھا کے باہر پھینک دے گی، پھر یہ 20 سال دوبارہ افغان عوام کو، یہ تو خود چلے جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو بھی سٹرگل کرتے ہیں، افغان عوام بیچاری کا کیا قصور ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک گروہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے مرضی کا دین نافذ کرے، اپنے مرضی کے اقدار نافذ کرے، اور پوری افغان عوام جو ہے ان کا کچھ مطالبہ اور ہو، تو اس طرح ایک اقلیت کو ایک اکثریت پہ اس طرح جو ہے وہ تسلط جمانا اور اس طرح ایک ڈکٹیٹ کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو اس وقت جو مین بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اب ہم نہیں کہتے کہ عالمی برادری کی ہر بات ہی صحیح ہوتی ہے، عالمی برادری سے مراد عموماً جو ہے وہ یورپ اور امریکہ لیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اس نظریے کو نہیں مانتے، یعنی عمومی طور پہ جو دنیا کی اکثریت، دنیا کے جسے کہتے ہیں سیاسی ماہرین ہیں، مفکرین ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، مسلمان جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، سب کی طرف آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی یہ نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں طالبان اکیلے ہی ڈٹ جائیں اور کسی کو جو ہے وہ کچھ نہ کہ، الا اکا دکا کوئی شاید انتہا پسند ہو جس کو دنیا کی سیاست کی سمجھ نہیں ہے، جس کو نہیں پتا کہ اس وقت دنیا کے اندر آپ ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ آپ اس کا ایک پرزہ ہیں، اگر آپ اس سے نکلیں گے تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو آپ بچ گئے، نہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ سب کے سب اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی تنہائی کے ساتھ اقتصادی تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اقتصادی تنہائی کے بعد سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ پھر بہت ہی اس معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔
بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، سامعین پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے. دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی. انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے. دل کو چارا
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. عزیز سامعین, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 31 اکتوبر 2021 سے ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی, جبکہ ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی, اور ہماری رات کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. انشاءاللہ 31 اکتوبر سے یہ ہماری فریکوینسیاں تبدیل ہوں گی. اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 آبان 19 ربیع الاول اور 26 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس اکتوبر سن 1778 کو لندن میں افریقی نوآبادیات کا ادارہ قائم ہوا. برطانیہ کی سامراجی حکومت اس ادارے کی آڑ میں سیاحوں کے دستے براعظم افریقہ کے مختلف علاقوں میں روانہ کرتی تھی. برطانوی سامراج نے اس طرح براعظم افریقہ میں اپنا 200 سالہ تسلط قائم کیا. افریقی براعظم کے نامعلوم علاقوں کا انکشاف اور اس براعظم میں برطانوی نوآبادیات کا قیام اسی ادارے کے ذریعے انجام پایا. افریقی عوام کے لیے برطانوی سامراج کا یہ اقدام لوٹ مار, غارت گری اور قحط و بھوک کا تحفہ لایا. انیس ربیع الاول سن 1358 ہجری قمری کو عظیم محدث, بلند پایا مجتہد اور عالم دین آیت اللہ مرزا حسن علی یاری نے 91 برس کی عمر میں وفات پائی. وہ تبریز کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے نوجوانی میں ہی معقولات و منقولات, ریاضی اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں انہوں نے داخلہ لیا اور آیت اللہ العظمیٰ مرزا ابوالقاسم حائری اور آیت اللہ فاضل شربیانی جیسے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ علیاری کی بہت سی تالیفات بھی ہیں، جن میں سے صراط النجات اور دو جلدوں میں جامع السادات کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس اکتوبر سن 1947 عیسوی کو برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے جموں و کشمیر کے اسٹریٹجک علاقے کا الحاق ہوا۔ جموں و کشمیر کا الحاق، جس کی اکثریت مسلمان ہے، پاکستان سے ہونا تھا، لیکن اس علاقے کے حاکم وقت نے برطانیہ اور ہندوستان کے اکسانے پر عوام کی خواہش کے برخلاف ہندوستان سے الحاق کو ترجیح دی۔ الحاق کے اعلان کے بعد پاکستان نے جموں و کشمیر پر حملہ کر کے اس کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان اور پاکستان اس مسئلے پر دو بار جنگ کر چکے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف اور کشیدگی بدستور باقی ہے۔ اقوام متحدہ جموں و کشمیر کی سرنوشت کے بارے میں ریفرنڈم کی خواہاں ہے۔ پاکستان یہ تجویز قبول کر چکا ہے، لیکن ہندوستان اس تجویز کی مخالفت کرتا ہے۔ چار آوان سن 1343 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کچھ ہی دن پہلے شاہی حکومت کی جیل سے رہا ہوئے تھے، اپنی ایک تقریر میں شاہی حکومت کی جانب سے ایران میں امریکیوں کو قانونی تحفظ دینے والے کیپچولیشن بل کے منظور کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی بھی مذمت کی۔ اس تقریر سے شاہی حکومت شدید برہم ہوئی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر نئی پابندیاں لگا دی اور کچھ دن کے بعد آپ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا۔ چھبیس اکتوبر سن 1977 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور افسانہ نگار ابراہیم جلیس کا انتقال ہوا۔ ان کی تحریریں عوام و خواص دونوں طبقوں میں یکساں مقبول ہیں۔ وہ 1925 عیسوی میں بنگلور میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گلبرگہ میں ہوئی۔ 1942 میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور تقریباً اسی زمانے میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1948 عیسوی میں وہ پاکستان چلے گئے، جہاں وہ مختلف اخبارات سے وابستہ رہے، جن میں امروز، انجام، جنگ، حریت اور مساوات شامل تھے۔ ابراہیم جلیس ایک بہت اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کا پہلا افسانہ رشتہ فروری 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ان کی اہم کتابوں میں زرد چہرے، 40 کروڑ بھکاری، دو ملک ایک کہانی، نیکی کر تھانے جا اور ایران کا سفر نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس اکتوبر سن 1995 عیسوی کو جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فتحی شقاقی شہید ہوئے۔ ان کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے مالٹا کے دارالحکومت ویلیٹا میں شہید کیا۔ شہید فتحی شقاقی 1951 عیسوی میں غزہ شہر کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ شروع میں انہوں نے معلمی میں دلچسپی لی، بعد میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیت المقدس کے ایک ہسپتال سے وابستہ ہو گئے۔ شقاقی نے نوجوانی میں صہیونیوں کے خلاف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1968 عیسوی میں جہاد اسلامی تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ وہ سخت اور طویل جد و جہد کے بعد اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری بنے۔ شہید ڈاکٹر فتحی شقاقی کو 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب لکھنے پر مصر میں قید کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام حسین ملٹری یونیورسٹی میں فوجی افسران کی مشترکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے آن لائن خطاب کے تناظر میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، 3 اکتوبر کو امام حسین ملٹری یونیورسٹی میں فوجی افسران کی مشترکہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب سے کہ جو ملٹری یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے افسروں کے اتحاد و یکجہتی اور ان کی انفرادی اور اجتماعی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک روشن باب شمار ہوتی ہے، ایران کے سپریم کمانڈر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آن لائن خطاب فرمایا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ابتدا میں امام حسین ملٹری یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طالب علموں اور مختلف عسکری شعبوں میں علمی کاموں کا آغاز کرنے پر افسروں کو مبارکباد پیش کی، اور مسلح افواج کے کمانڈروں کے جنہوں نے ان نوجوانوں کی اس طرح تربیت کے مواقع فراہم کیے قدردانی کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے، جس میں آپ نے فرمایا، فوجی اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے عوام کے مضبوط قلعے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے شدید خطرات کے مقابلے میں ایک مضبوط ڈھال، اور ایران کے قابل فخر قوم اور اس کے طاقتور اور عزیز وطن کے استحکام اور سلامتی کا ذریعہ قرار دیا۔ سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی نظر میں سیکیورٹی ان اہم مسائل میں سے ایک ہے کہ جس کی جڑیں دیگر اہم امور کے ساتھ پیوست ہیں۔ بالفاظ دیگر، ایک ملک کی سیکیورٹی تمام اقتصادی، سائنس و ٹیکنالوجی اور اسی طرح صحت و سلامتی اور سیاسی مسائل اور ملک کے عوام کے لیے فراہم کی جانے والی رفاہی خدمات کی سرگرمیوں کے بنیادی ڈھانچے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ایک ملک میں سیکیورٹی کا فقدان ہو تو ملک کی ترقی و پیش رفت کا پہیہ جام ہو جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج پر افتخار طریقے سے اس بنیادی ڈھانچے کو اپنے مضبوط عزم و ارادے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر محفوظ بنائے ہوئے ہیں، لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی اغیار کے قبضے میں نہیں ہونی چاہیے فرمایا، کسی ملک کے لیے یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنی طاقتور اور مضبوط فوج کے ساتھ سیکیورٹی فراہم کر سکے، اور وہ لوگ جو دوسروں پر بھروسہ کرنے اور دوسروں پر بھروسہ کرنے کے وہم میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ خود کو محفوظ بنا سکتے ہیں، یہ بات جان لے کہ اس کام کی انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ سامعین، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یورپ اور امریکہ کے درمیان حالیہ چپقلش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض یورپی ملکوں نے امریکی اقدام کو پیٹ میں خنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یورپی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیٹو اور امریکہ کے بغیر اپنی سلامتی کا تحفظ کرنا ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جب یورپی ممالک بھی امریکہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اپنی سلامتی کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں تو ان ممالک کا حساب پوری طرح واضح ہے، جنہوں نے اپنی فوجوں کو امریکہ اور دیگر بیرونی ملکوں کے کنٹرول میں دے رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ارتحال پر ملال کے بعد جو بحران پیدا ہوئے، دھمکیوں، شدید دباؤ اور سازشوں اور ہر طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ملک کے اقتدار اعلیٰ کا تحفظ کیا اور سربلندی کا باعث بنی ہے۔ مسلح افواج نے 8 سالہ مقدس دفاع کے دوران ملکی سلامتی کا تحفظ کیا اور باوقار طریقے سے ملکی عزت و افتخار میں اضافہ کیا ہے اور غاصبوں کو ملک سے نکال باہر کیا، اور وطن عزیز کے لیے آج بھی مسلح افواج ہراول دستے کی مانند ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے شمال مغربی ہمسایہ ملکوں کے مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شمال مغربی ملکوں کے مسائل کا حل ان ملکوں میں بیرونی ملکوں کی عسکری مداخلت کی روک تھام میں مضمر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ خطے میں بیرونی مداخلت نقصان دہ ہے اور تمام مسائل کو بیرونی قوتوں کی مداخلت کے بغیر حل کیا جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایران اور ایران کی مسلح افواج کی طاقت اور دانشمندی کو نمونہ عمل بنائیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سلامتی کو ملکی ترقی و پیش رفت کی اساس اور بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کیے بغیر ملکی سلامتی کو یقینی بنائے جانے کو انتہائی اہم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ البتہ ایرانی عوام کے لیے یہ عام سی بات ہے، لیکن دیگر ملکوں حتیٰ یورپی ممالک بھی اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو ظاہری اور جھوٹی طاقت کا ایک نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ 20 سال قبل امریکہ نے طالبان کو سرنگو کرنے کے لیے افغانستان پر لشکر کشی کی تھی اور اس طویل لشکر کشی کے دوران انہوں نے قتل و جرائم کا ارتکاب کیا اور بے پناہ تباہی مچائی، لیکن تمام تر جانی اور مالی نقصان کے بعد حکومت طالبان کے سپورٹ کر کے باہر نکل گئے اور یہ تمام ملکوں کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ امریکہ اور اس جیسے ملکوں کے ہالی ووڈ اسٹائل فلمی دکھاوا ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت وہی ہے جو افغانستان میں دیکھی گئی ہے۔ ایران کی مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف نے امریکی فوج کے حوالے سے مشرقی ایشیائی اقوام میں پائی جانے والی نفرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ نے جہاں بھی مداخلت کی ہے اسے وہاں قوموں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خطے کی بھلائی اس میں ہے کہ تمام ممالک کے پاس مستقل اور اپنی قوموں پر بھروسہ کرنے والی فوج ہو اور ہمسایہ ملکوں کی مسلح افواج کے ساتھ جڑی رہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خطے کی مسلح افواج علاقائی سلامتی کا تحفظ کر سکتی ہیں اور انہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بیرونی افواج کو مداخلت اور موجودگی کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ آج کی دنیا میں متکبر اور تسلط پسند طاقتیں اپنے آپ کو دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کا حقدار سمجھتی ہیں اور حساس فیصلہ سازی کے مراکز میں گھس کر تقسیم، عدم اعتماد اور قوموں کے قومی عزم کو متاثر کرتے ہوئے اپنے منافع بخش مفادات کی پیروی کرتی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نظر سے یہ دنیا کے ممالک کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن آفات میں سے ایک ہے جب غیر ملکی ان کی سلامتی کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کی جنگ اور امن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور انہیں ایک لائن دیتے ہیں۔ آج بھی یورپی ممالک جو نیٹو کی چھتری کے نیچے سانس لے رہے ہیں وہ آزادانہ طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے علاقے میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی کو اختلاف کا باعث اور نہایت ہی نقصان دہ قرار دیا اور تاکید کی کہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فوج کو آزاد رکھیں اور قوموں پر انحصار کریں اور خطے میں دیگر پڑوسی ملکوں کی فوج اور دیگر افواج کے ساتھ اتحاد برقرار کریں۔ اس خطے کی بھلائی اسی میں ہے۔ اس بات کی ہرگز اجازت نہ دیں کہ اغیار کی فوج ملکوں کے معاملات میں مداخلت کریں اور ہزاروں کلومیٹر دور سے اٹھ کر آئیں اور ملکوں کے قومی دولت کو لوٹیں۔ ملکوں کی فوج میں براہ راست مداخلت کریں۔ علاقائی ممالک کی افواج اپنے علاقے کا انتظام چلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اجازت نہ دیں کہ اغیار کی فوج اس علاقے میں داخل ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ آسیہ، چھ ممالک کے لیے سفیروں نے اپنے سفارتی اسناد صد رئیسی کو پیش کیے۔ وطن امروز، تہران مذاکرات، افغانستان میں قیام امن کی چابی۔ اور نیویارک ٹائمز، فیس بک اپنی انہی خصوصیات میں الجھ گیا جو سوشل میڈیا میں اس کی شناخت تھی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ اطلاعات، یورپی یونین امریکی توسیع پسندانہ پالیسیوں سے علیحدگی اختیار کرے صدر رئیسی۔ اخبار لکھتا ہے، گزشتہ روز ایران کے صدر نے ایران میں متعین مختلف ممالک کے سفیروں سے ان کے اسناد لیتے وقت ایران کی پالیسیوں کو ان پر واضح کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ کی سفیر کرسٹین ڈوسی سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ نے ہمیشہ قیام امن کے سلسلے میں اہم کاوشیں انجام دی ہیں، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ملک امریکہ کی ایک طرفہ پالیسیوں کے مقابلے میں علیحدہ پالیسی اختیار کرے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے فن لینڈ کے نئے سفیر سے بھی کہا کہ یورپی یونین اور یورپی ممالک کو چاہیے کہ اپنی خود مختاری کو اسٹریٹجک زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے امریکی جارحیت سے دور رہیں، کیونکہ امریکہ کی ایک طرفہ پالیسیاں پوری دنیا کے نقصان میں ہیں۔ بیلجیم کے سفیر سے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ یورپی ممالک نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، لہذا انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزنامہ گارڈین، سوڈان فوج نے بغاوت کر کے اقتدار ہاتھ میں لے لیا، وزیر اعظم گرفتار۔ سوڈان کی فوج نے بغاوت کر کے تمام سیاسی شخصیات من جملہ وزیر اعظم عبداللہ ہمدوک کو گرفتار کر لیا ہے۔ فوجی حکام کی جانب سے ہنگامی حالات کے اعلان کے باوجود ہزاروں بغاوت مخالف مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ طبی شعبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پیر کے روز مظاہرین اور فوجیوں کے درمیان تصادم میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 140 زخمی ہو چکے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق رات ہوتے ہی خرطوم کی سڑکوں پر کچھ لوگ ڈنڈا لے کر ایک ہی کو مارتے نظر آ رہے تھے۔ جنرل عبدالفتاح البرہان نے جو بوری کونسل کے رکن رہ چکے تھے بغاوت کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام فوج اور سول قیادت میں تصادم کے نتیجے میں ملک کو درپیش خطرے کے پیش نظر کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ مہینوں کے دوران مشترکہ کونسل کی قیادت ایک سول شخصیت کے حوالے کر دی جائے گی۔ عینی شاہدین کے مطابق حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور مختلف ممالک اس ملک میں موجود اپنے شہریوں اور سفارتکاروں کو محفوظ مقامات میں پناہ لینے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت: بھارت مسئلہ کشمیر حل کر دے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، عمران خان۔ دا ہندو: وزیر داخلہ امیت شاہ نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان سے گفتگو کو مسترد کر دیا۔ اور روزنامہ قومی آواز: بی جے پی کے ٹول کٹ کی طرح کام کر رہا ہے فیس بک، کانگریس کا الزام۔ اور کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ نوائے وقت: سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو متنوع اور باہمی مفاد پر مبنی گہری اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو گہری، متنوع اور باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے منگل کو پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مشترک عقیدے اور اقدار پر مبنی دوستی اور اخوت کے رشتوں میں بندھی یہ مضبوط شراکت داری دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں سے اب تک خصوصی بندھن استوار رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے نیا پاکستان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سعودی عرب کے لیے 2030 کے بنیادی سماجی و معاشی مقاصد میں نہایت مماثلت موجود ہے۔ وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کے نیا پاکستان کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں۔ روزنامہ سیاست: ووٹرز مودی شاہ شیوراج کو ضمنی الیکشن میں سبق سکھائیں گے ڈگ وگے سنگھ۔ اخبار لکھتا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلی دگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ ریاست میں جاری ضمنی انتخابات کے نتائج مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے مستقبل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ووٹر ان کے ذریعے مہنگائی اور بے روزگاری کی مخالفت میں اور کسان تحریک کی حمایت میں اپنا ووٹ دے کر مودی شاہ اور شیوراج کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ مسٹر سنگھ نے کہا کہ موجودہ دور میں عام آدمی اور غریب مہنگائی سے سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، اناج، تیل اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ لوگوں کے سامنے روزگار کا بحران ہے۔ کسان مخالف قوانین کے خلاف تحریک 10 ماہ سے جاری ہے۔ کانگریس کے رہنما نے کہا کہ اس کے باوجود وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی پالیسیاں غریبوں، کسانوں اور عام آدمی کے خلاف جاری بڑے صنعتکاروں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے بڑے صنعتکار غریب اور عام لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ الف نیوز: اسلامی جمہوریہ ایران روز بروز طاقتور سے طاقتور تر ہوتا جا رہا ہے، مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری۔ فارس نیوز: ایران کے خلاف اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر کا تعین غیر منصفانہ اور سیاسی بنیادوں کے تحت انجام پایا ہے، اقوام متحدہ میں ایران کی مندوب۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے آپ ابھی پروگرام آئینۂ صحافت سن رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں نو مسلموں سے آپ کو متعارف کراتے ہیں. آج کے پروگرام میں اسکاٹ لینڈ کے ایک نابینا نو مسلم سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، قرآن کریم میں بارہا نابینا افراد کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی حقیقت نظر نہیں آتی اور دل کے اندھے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں اندھی ہوں، بلکہ اندھا وہ ہے جس کے پاس بصیرت اور علم و فہم نہ ہو. بنابراین اسلام کے مطابق دیگر افراد کی طرح نابینا افراد کا دل بھی نور ایمان و اسلام سے منور ہو سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ اعلیٰ معنوی مقام و منزلت تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اس کی ایک مثال اسکاٹ لینڈ کی نامہ نگار محترمہ روت فارسٹ ہیں، جن کی عدم بصارت ان کی بصیرت کی راہ میں حائل نہ ہو سکی، اور وہ عظیم آسمانی دین یعنی دین اسلام پر ایمان لے آئی. وہ خاتون جو متعصب عیسائی خاندان میں پیدا ہوئیں اور اس کے ذہن میں جلد ہی اپنے دین کے بارے میں ابہامات پیدا ہو گئے. نیز اس نے ہندوازم اور بدھازم جیسے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالبہ بھی کر لیا تھا، البتہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی تحقیق نہیں کی، کیونکہ وہ مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بچپن سے ہی اسلام کو تشدد پسند اور خواتین کے خلاف دین سمجھتی تھی. محترمہ فارسٹ اسلام سے اپنی آشنائی کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ایک صحافی ہوں. میں ایک عرصے سے کام کی تلاش میں تھی اور تجربے کے طور پر ایک ریڈیو میں کام کرنا چاہتی تھی. بالآخر گلاسکو شہر میں قائم ریڈیو رمضان کے نام سے موسوم مسلمانوں سے متعلق ایک ریڈیو میں مجھے کام مل گیا. اس وقت تک کسی بھی مسلمان سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا اور اسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میرے مسلمان ساتھیوں کے محترمانہ اور محبت آمیز رویے نے مجھے غیر معمولی طور پر متاثر کیا. اس کے بعد محترمہ فارس نے اسلام کے بارے میں تحقیقات کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا. وہ جیسے جیسے تحقیقات کرتی جاتی، ان کے اندر اسلام سے رغبت بھی بڑھتی جاتی. تحقیقات کرتے کرتے ان کو احساس ہوتا ہے کہ جس حقیقت کی ان کو تلاش تھی، اب اس تک وہ پہنچ گئی ہیں. لہٰذا وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں. وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ اس طرح بیان کرتی ہیں: میں نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام نے دیگر ادیان کو مکمل کیا ہے. جو بھی چیز مجھے اسلام میں نظر آئی، میری عقل نے اس کی تائید کی اور وہ چیز منطقی اور قابل عمل لگی. عیسائیت میں بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف انہی پر ایمان لائیں. چون و چرا کی کوئی جگہ نہیں ہے، عقل مانے یا نہ مانے. یہ بات مجھے مطمئن نہیں کرتی تھی، لیکن اسلام کی ساری باتیں واقعا میری سمجھ میں آ جاتی تھیں. بہرحال روت فارس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام روشنی حفیظ رکھ لیا. روشنی حفیظ کے اسلام کی طرف راغب ہونے کی ایک اور وجہ قرآن کا فطری اثر تھا. اسلام کی یہ عظیم کتاب ان لوگوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے جو ذہنی آمادگی رکھتے ہیں. روشنی اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ میں نے اسی ریڈیو چینل پر جہاں میں کام کرتی تھی پہلی بار قرآن کی تلاوت سنی، اور اس تلاوت کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا. میں نے اس سے پہلے ایسا کلام نہیں سنا تھا، بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ مجھے یاد ہے کہ قرآن کی آیات سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے آنسو نکلنے کی وجہ کیا ہے۔ البتہ مجھے اب یہ علم ہوا ہے کہ تمام انسان فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں گھر کی تربیت کی وجہ سے، ان کے آس پاس کے ماحول یا کسی اور وجوہات کے بنا پر اپنی فطرت سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآنی آیات کے معنی سمجھنے کے بعد اس کے علمی حقائق کے بارے میں جانا اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن کتاب حقیقت ہے۔ اگرچہ قرآن کی تمام آیات اپنے آپ میں ایک خاصیت رکھتی ہیں اور مومنین کی ہدایات کا سبب بنتی ہیں، لیکن بعض مسلمان حالات یا اپنی خاص عقیدت اور لگاؤ کی وجہ سے بعض آیات یا کسی سورے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے یہ نو مسلم بھی سورہ رحمان سے خاص عقیدت رکھتی ہیں۔ وہ خود اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ مجھے سورہ رحمان بہت زیادہ پسند ہے۔ جب انسان کو اکیلے پن کا بہت زیادہ احساس ہو اور کسی چیز میں بھی دل نہ لگے تو اس سورے کی تلاوت بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتی ہے، ایسی نعمتیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم روزمرہ کی انہی نعمتوں کی طرف، جیسے سونا اور بیداری، چلنے پھرنے کی طاقت، کھانا کھانا، بات چیت کرنا اور قدرتی مناظر کی خوبصورتی وغیرہ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود کو حد سے زیادہ دنیا سے وابستہ کر رکھا ہے۔ میں جب اس سورے کو پڑھتی ہوں تو مجھے دلی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے پاس کتنی عظیم نعمتیں ہیں، مسلمان ہونے کی نعمت اور بندگی خدا کی نعمت۔ سورہ مبارکہ رحمان میں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوبصورتی اور اس کے اعلیٰ مضمون کی وجہ سے عروس قرآن کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ کا ذکر ہوا ہے اور ہر نعمت کے بعد پوچھا گیا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اگرچہ محترمہ روشنی کو مسلمان ہونے کے بعد خوشی اور سکون کا احساس ہوا تھا، لیکن چونکہ ان کے والدین مذہبی تھے لہٰذا انہوں نے روشنی کے اسلام قبول کرنے کی مخالفت کی۔ البتہ انہوں نے اپنے والدین کو سمجھانے اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات بتانے کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کے نئے طرز زندگی کو قبول کر لیا۔ ادھر روشنی حفیظ کی زندگی میں نئے تغیرات جنم لیتے ہیں۔ محترمہ روشنی حفیظ کے آس پاس رہنے والے افراد نے، جو اکثر شدت پسند وہابی تھے، تشیع کے خلاف وسیع منفی پروپیگنڈا کرنا اور پیروان اہل بیت علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن روشنی حفیظ کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کی معلومات میں کچھ کمی سی ہے، مثلاً اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیوں بات نہیں ہوتی۔ اسکاٹ لینڈ کی یہ صحافی روشنی حفیظ مسلمان ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اپنے کام کے سلسلے میں پاکستان جاتی ہیں، جہاں ان کے ساتھ کام کرنے والے زیادہ تر شیعہ تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ پاکستان میں میرے دفتر کے اکثر ساتھی شیعہ تھے۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے موقع پر شیعہ سنی کی بحث چھڑ گئی۔ بحث کے دوران میں نے شیعوں کے بارے میں وہابیوں کی باتیں دہرا دی۔ میرے ایک شیعہ ساتھی نے مجھ سے بہت ادب کے ساتھ پوچھا کہ کیا یہ باتیں آپ ثبوت کے ساتھ کہہ رہی ہیں؟ تشیعوں کے بارے میں آپ کو کتنی معلومات ہیں؟ میں یہ سن کر بڑی شرمندہ ہوئی، کیونکہ میں ہر چیز کے بارے میں تحقیق و مطالعہ کرتی تھی اور کبھی بھی لا علمی میں کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اس وقت شرمندگی کا بہت زیادہ احساس ہوا، لہٰذا میں نے اہل تشیع اور اہل تسنن کے فرق کے بارے میں تحقیق کا فیصلہ کر لیا۔ یہ میری زندگی میں آنے والا نیا موڑ تھا، کیونکہ جب میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تحقیق شروع کی تو میں اسلامی احکام کی زیادہ پابند نہیں تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تحقیق نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی۔ وہ نو مسلموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیشہ نو مسلموں سے میرا یہ کہنا ہے کہ مسلمان ہونا صرف در کو شناخت دین نہیں ہے، بلکہ آپ کو دین کی تاریخ اور اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے۔ سامعین روشنی حفیظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے ایک خاص دلچسپی اور ایک خاص لگاؤ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بہت شجاع اور بافضیلت خاتون تھی جنہوں نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں اور خاص طور سے اس عظیم تحریک کا پیغام حق پسندی سب لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس راہ میں بہت سی مشکلات اور مصائب برداشت کیے۔ آپ نے اپنے کئی بھائی، دو بیٹے اور بعض دیگر قریبی عزیز اس راہ میں قربان کیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اعلیٰ ہدف کے حصول کی خاطر یہ سب مشکلات برداشت کی۔ روشنی حفیظ اس بارے میں کہتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مجھے بہت متاثر کیا، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا نے اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر پیش کیا اور رفتار و کردار اور علم و دانش میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام جیسی تھی۔ جس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی اور اکیلے ہی پیغام کربلا کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس نابینا نو مسلم خاتون نے مسلمان ہونے کے بعد مشکلات برداشت کرنے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور کہتی ہیں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ تعلقات اور دفتر کے ماحول کے سلسلے میں مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں بے بس ہو کر رہ جاتی ہوں، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے مدد حاصل کرتی ہوں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا نے ہمیشہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ چاہتیں تو واقعہ کربلا سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ بھرپور بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اگر میں آپ کے کمالات کے ایک ذرے تک بھی پہنچ سکی تو میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Oh,